السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، آج خطبة کا موضوع ہے سورة الفاتحة، صحیح عقیدہ اور منہج کی اساس ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورت ہے، القرآن العظیم، السبع المثانی، ام القرآن، الشافیہ، الرقیہ، مختلف نام ہیں اس عظیم سورت کے۔ آج کی نشست میں ہم صرف ایک جزئیہ پہ بات کرتے ہیں، ورنہ واللہ اس عظیم سورت کے جو عظیم معانی ہیں اور جو عظیم پیغامات موجود ہیں، واللہ 10 خطبے بھی کم ہیں۔ مختصر سی تفسیر پہلے بھی ہو چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن آج کی نشست میں اس عظیم سورت کے ایک پہلو کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں۔ ہم عقیدہ منہج کا اکثر بات کیا کرتے ہیں کہ مسلمان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، منہج صحیح ہونا چاہیے، بغیر صحیح عقیدے کے کوئی دین نہیں، بغیر صحیح منہج کے کوئی صحیح راستہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سورۃ الفاتحہ چھوٹی سی سورت ہے، پیارے اور عظیم پیغامات ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس عظیم سورت کے عظیم پیغامات میں سے ایک پیغام جو ہے، جو آج کا ہمارا موضوع ہے، صحیح عقیدہ اور صحیح منہج سورۃ الفاتحہ میں ہمیں کہاں ملتا ہے، اور کس طریقے سے ہم اپنے عقیدے میں جو خلل ہے اسے اس عظیم سورت سے دور کر سکتے ہیں۔ اگر منہج میں خلل ہے، واللہ یہ ایک سورت ہی کافی ہے عقیدے کی خرابی، منہج کی خرابی کو درست کرنے کے لیے، اگر ہم سمجھنے والے ہوں تو۔ اور یہی، سبحان اللہ، اللہ اعلم، یہی راز ہے کہ کوئی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر صحیح نہیں ہوتی۔ جو شخص سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اور نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے، کلمہ شہادت کے بعد عظیم عبادت ہے۔ ذرا غور کریں، یہ عظیم عبادت صحیح نہیں ہے اگر سورۃ فاتحہ سے اس سورت کا افتتاح نہ ہو، اس نماز کا افتتاح سورۃ فاتحہ سے نہیں تو نماز ہی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں فاتحہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کے دو وجوہات ہیں۔ نمبر ایک، قرآن مجید کے افتتاح اسی سورت سے ہوتا ہے، اور قرآن کو کھولتے ہیں سب سے پہلے سورت کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے، الحمد للہ رب العالمین، سورۃ الحمد ہے، اللہ کا حمد و ثنا ہے۔ وہ فاتحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے قرآن مجید جو ہم کھولتے ہیں، فتح کرتے ہیں، تو سورۃ فاتحہ سے اس قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ، کیونکہ نماز میں، نماز کے افتتاح جو ہے، یعنی جو سب سے پہلے رکن ہے، القیام مع القدرہ، دوسرا رکن ہے تکبیرۃ الاحرام۔ نماز کی ابتدا تکبیر احرام کے بعد کس چیز سے ہوتی ہے؟ افتتاح کس چیز سے ہوتا ہے؟ جو رکن ہے سورۃ الفاتحہ ہے، اس لیے اسے فاتحہ اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح عقیدہ اور صحیح منہج، دیکھیں ہم سب کہتے تو ہیں عقیدہ اور منہج، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے اور منہج کس چیز کو کہتے ہیں، سنتے تو ہیں، اور جب ہم کسی چیز سے غافل ہوتے ہیں، اسے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، اس چیز کی قدر بھی اسی اعتبار سے کم ہو جاتی ہے۔ عقیدہ یہ دین کے وہ علمی مسائل ہیں جو ایک مسلمان اپنے دل میں جان کر اس میں گرہ ڈال دیتا ہے۔ عقدہ کا لفظ جو ہے وہ گرہ سے لیا گیا ہے، عقدہ گرہ کو کہتے ہیں۔ یہ علمی مسائل ہیں، اور یہ علمی مسائل وہ ہیں جن کی بنیاد پر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اور یہ عقیدہ جو ہے، مسلمان کا عقیدہ جو ہے، قرآن اور سنت میں ثابت ہو چکا ہے، صحیح عقیدہ ہے, اس کی تفصیل موجود ہے قرآن اور سنت میں, نصوص موجود ہیں الحمدللہ, اور صحیح عقیدہ کے اصول بھی ہیں جن کو جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے کہ عقیدہ کے اصول کو جان لے تاکہ وہ جو اہل باطل عقیدے والے ہیں ان سے دوری اختیار کر لے اور اپنے دین پر صحیح عمل کرنے والا بن جائے. اس سورت کو اگر ہم دو حصوں میں تقسیم کریں, پہلا حصہ عقیدے کا ہے اور دوسرا حصہ منہج کا ہے, اور منہج اس راستے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے صحیح عقیدے تک پہنچا جاتا ہے, ایک خاص راستے دین پر صحیح عمل کرنے کا. اگر آپ اس راستے کو اختیار کرتے ہیں تو آپ دین پر صحیح چلنے والے ہیں, اگر اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں آپ ظاہراً تو دین پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں لیکن حقیقتاً دین پر عمل کرنے والے صحیح نہیں ہوتے ہیں. تو اس لیے جیسے کہ عقیدہ کی اہمیت ہے ویسے منہج کی بھی اہمیت ہے, اور یہ بھی یاد رکھے عقیدہ کے اصول میں سے منہج بھی, حضور جماعت کے جو منہج وہ بھی اصول میں سے ایک اصول ہے. جب ہم عقیدہ کے اصول گنتے ہیں تو پھر 12 کے قریب اکثر ذکر کرتے ہیں, ارکان ایمان ہے, ایمان کی تعریف ہے, صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, نمبر 4 حکمران مسلم حکمران کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, نمبر 5 تکفیر کے تعلق سے رسول جماعت کا کیا منہج کیا عقیدہ ہے کیا موقف ہے, نمبر 6 دوست و دشمنی کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, نمبر 7 کرمات اولیاء کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, نمبر 8 وعد و وعید کی آیا کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, نمبر 9 یا نمبر 10 بدعت و البدعت کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہو کیا عقیدہ ہے, نمبر 11 دلیل استدلال کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہو کیا عقیدہ ہے, نمبر 11 جو ہے وہ اہل سنت جماعت کا منہج, اور نمبر 12 متفرق مسائل ہے. تو یہ 12 اصول علماء بیان کرتے اپنی عقیدے کی کتابوں میں, جن میں سے اہل سنت جماعت کا منہج ایک اصول ہے. تو آپ دیکھیں ابتدا کہاں سے, ارکان ایمان, سب سے پہلا رکن کیا ہے, اللہ تعالیٰ پر ایمان. اور جب ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں 11واں اصول کیا تھا, اہل سنت جماعت کا منہج کیا ہے. اس عظیم صورت میں دیکھ لیں آپ, ابتدا اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ہوتی ہے اور اس کے اختتام صحیح منہج کیا ہونا چاہیے. تو عقیدے کے اصول کو سمیٹ لیا اس عظیم صورت نے, تو آئیے دیکھتے ہیں کس طریقے سے ہم اپنے عقیدے کو صحیح کر سکتے ہیں, اپنے دین پر صحیح عمل کر سکتے ہیں, اپنے منہج کو صحیح کر سکتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کی صحیح سمجھ سے, سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں, اس کی تقسیم ثنائی بھی ہے اور ثلاثی بھی ہے. ثنائی تقسیم سے دو حصوں میں تقسیم کریں, ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جو جسے ہم عقیدہ کہتے ہیں. دوسرا حصہ منہج کا ہے. اگر تقسیم ثلاثی کرتے ہیں تو ایک حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے, دوسرے حصے میں وعدہ ہے, تیسرے حصے میں ہمارے مخلوق کے تعلق سے ہے کہ ہمیں اپنے رب سے کیا مانگنا ہے. 7 آیتیں ہیں, سبع المثانی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ وہ 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں نماز میں. سورت کی ابتدا الحمد سے ہوتی ہے. اب ہم دو حصے میں تقسیم کر رہے ہیں, پہلا حصہ عقیدے کے تعلق سے, دوسرا حصہ منہج کے تعلق سے. آئے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پیارے انداز سے ان دونوں عظیم جو دین کے اساس ہیں, جو عقیدے کے اصول ہیں, ان کو کیسے بیان فرمایا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ الفاتحہ ہے. اس کا پہلا حصہ عقیدہ کے تعلق سے, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہاں تک. اگر غور کریں ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے اساس موجود ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے, یہ پیغام موجود ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان 4 چیزوں سے لایا جاتا ہے, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود میں کسی نے اختلاف کیا نہیں سوائے ہٹ دھرموں کے، جو دہری ہیں، جو بے دین ہیں، جو کسی رب کو نہیں مانتے اور محض تکبر کی وجہ سے انکار کیا ہے، ورنہ وہ خود یقیناً جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے، کسی اور ذات نے پیدا کیا اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کوئی اور ہو نہیں سکتا، تو عناداً و تکبر انہوں نے انکار کیا ہے. باقی تین چیزیں جو ہیں، اللہ تعالیٰ واحد سچا رب ہے، توحید ربوبیت، اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے، توحید الوہیت، اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اسماء، پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں، توحید اسماء اور صفات. آئیے دیکھتے ہیں سورت کی ابتدا میں عقیدے کی اساس کا ہے. عقیدے کی اساس کیا ہے؟ توحید ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں اور توحید کی تینوں قسمیں سورت کی ابتدا میں موجود ہیں. سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین، الحمد حمد و ثنا ہے، تعریف ہیں، ساری کے سارے تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ، الحمد عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے حمد کرنا توحید عبادت ہے. افضل الدعاء کیا ہے؟ حدیث میں کیا ہے؟ افضل الدعاء الحمد للہ، الحمد افضل الدعاء ہے، اور دعاء عبادت ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، اور صرف اللہ کی عبادت صرف کرنا توحید عبادت ہے. تو سورت کی ابتداء توحید عبادت سے ہوئی ہے. مزید تفصیل آگے آئے گی. الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام مخلوقات کا رب ہے. رب العالمین توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، رب العالمین ہے، ذو الجلال والاکرام، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ رب کیسا ہے؟ الرحمن الرحیم، وسیع رحمت والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی اللہ تعالیٰ رزق سے نوازتا ہے، ان پر رحم کرتا ہے، ان کی دعا کو سنتا ہے، ان کی بگڑی کو بناتا ہے، ان کی مشکل کو آسان کرتا ہے، انہیں زندگی دیتا ہے، انہیں صحت دیتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے. سبحان اللہ، یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ وسیع رحمت والا ہے، الرحمن مہربان ہے. واللہ پوری کائنات میں اللہ تعالی کی رحمت کے ذرے برابر بھی کوئی رحمت نہیں کر سکتا. اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے، مخلوق کی رحمت محدود ہے. الرحمن ہے، الرحیم بھی ہے، رحمان وسیع رحمت والا ہے، عام رحمت ہے، اور رحیم خصوص مخصوص رحمت والا ہے، رحم کرنے والا ہے، اپنے پیاروں پر خاص رحمت فرماتا ہے اور انہیں اپنے قریب کرتا ہے. تو عام نعمت عام رحمت اور خاص نعمت خاص رحمت ہے. یہ عام تمام کائنات کے لیے ہے، الرحمن کی رحمت، الرحیم کی رحمت خاص اپنے پیاروں کے لیے ہے، کیونکہ وہ رحمان الرحیم ہے. رحیم کی جو معنی ہے، رحیم کے اندر رحمت کا، یہ وہ رحمت ہے جو مخلوق تک پہنچتی ہے، کیونکہ وہ رحیم ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. تو سب سے پہلے صفت اس عظیم رب کی قرآن مجید میں کیا بیان ہوئی ہے؟ الرحمن پھر الرحیم ہے. کیونکہ عمومی طور پر رب کے معنی میں اگر آپ دیکھیں سختی پائی جاتی ہے، فلان رب ہے، جو سربراہ ہوتے ہیں اکثر ان میں سختی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنا حکم اپنا فیصلہ اس وقت تک نہیں نافذ کر سکتے جب تک ان کی اس مقام میں تھوڑی سختی نہ ہو. تو جب کوئی شخص پڑھتا ہے قرآن مجید الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے. دیکھیں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, رب ہے کیسا؟ اگر نافرمانی ہو جائے ہم سے, کوئی خطا ہو جائے, تو سخت عذاب دینے والا ہے یا رحم کرنے والا ہے؟ کیونکہ جو معروف ہے, جن کے اندر یہ صفت موجود ہے, تھوڑے سختی کرنے والے ہیں. تو ایک ڈر سا پیدا ہوتا ہے. خوشخبری پہلے آ گئی ہے, ابھی سوال ذہن میں گھوم رہا ہے, اس رب کائنات نے جواب پہلے دے دیا ہے, الرحمن الرحیم, اس رب کی رحمت وسیع ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کافر کے لیے بھی, مشرک کے لیے بھی, بدترین انسان کے لیے بھی. سبحان اللہ, فرعون کو دیکھیں, کہا انا ربکم الاعلى, آخری وقت جب وقت گزر چکا تب اس نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. وقت گزرنے کے بعد اگر وقت میں توبہ کر لیتا, کلمہ پڑھ لیتا, تو اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیتا, کیونکہ وسیع رحمت والا ہے. واللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب دینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے, یہ ہماری کوتاہیاں ہیں, یہ ہمارے اندر بعض بیماریاں ہیں, ہم نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں, اور رب ہمارے لیے توبہ کا راستہ آسان کر دیتا ہے. یتودد الینا بالنعم, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے قریب کرتا ہے. سبحان اللہ, ہم جواب میں کیا کرتے ہیں, نبارزہ بالمعاصی, جنگ کرتے ہیں گناہوں سے, نافرمانیوں سے. توحید اسماء و صفات, الحمدللہ توحید عبادت, رب العالمین توحید ربوبیت, الرحمن الرحیم توحید اسماء و صفات, تینوں قسم آ گئے کہ نہیں؟ اچھا مزید دیکھیں آگے, الرحمن الرحیم, پتہ چل گیا کہ الرحمن الرحیم ہے, امید قائم ہو گئی ہے, تاکہ یہ امید حد سے نہ گزرے اگلی آیت اس پہ حد لگا دی ہے, مالک یوم الدین, یوم دین کا مالک ہے, یوم جزا اور حساب کا مالک ہے, اور دوسری قرات میں ملک یوم الدین, جو بادشاہ ہے یوم دین کا, وہ اکیلا ہے, اس اکیلے رب نے حساب لینا ہے, کیونکہ وہی واحد رب ہے عالمین کا, وہی رحمان الرحیم ہے, اور یوم الدین کا وہی مالک ہے. تو ایک ڈر سے پیدا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, الحمدللہ کیا ہے؟ محبت ہے, کیونکہ آپ بتائیں الحمد تین لفظ ہیں, الحمد, المدح, اور تیسرا کوئی جانتا ہے تیسرا کیا ہے؟ عربی میں نہیں جانتے, ایک حمد ہے, ایک مدح ہے, اور ایک شکر ہے, تین ملتے جلتے الفاظ ہیں. لیکن سورت کی ابتدا کس لفظ سے ہوئی ہے؟ الحمد. الحمد کا معنی ہے جس کی آپ تعریفیں کر رہے ہیں صرف اس لیے کر رہے کہ وہ حمد کے لائق ہے, وہ حمد کے لائق ہے, تعریف کے لائق ہے, اس لیے اس کی حمد کی جاتی ہے. شکر کب ہم کرتے ہیں؟ بدلے میں, جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے, ہم اس کے احسان کے بدلے میں اس کا شکر کرتے ہیں. اچھا مدح کب کرتے ہیں؟ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے, ہمیشہ نہیں, مدح ضرورت کے وقت ہوتی ہے, اور اکثر مدح نالائقوں کو بھی کی جاتی ہے, ڈر کی وجہ سے یا کسی خاص مقصد کے لیے. لیکن الحمد واحد لفظ ہے جو صرف اسی کے لیے کی جاتا ہے جو اس حمد و ثنا کے لائق ہے, اور الاستغراق کے لیے ہے کہ ساری کی ساری تعریفیں, تمام تعریفیں اگر کوئی ہیں پوری کائنات میں, تو ان تعریفوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ, کوئی اور نہیں ہے. الحمدللہ میں پیغام محبت کا, محبت جسے ہوتی ہے سچی محبت کی نشانی اس کی حمد ہوتی ہے, تعریف ہوتی ہے, اور سب سے بڑی تعریف تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے ہے. تو کیا ہے؟ المحبہ, محبت پیدا ہو جاتی ہے, الرحمن الرحیم میں امید قائم ہو جاتی ہے, مالک یوم الدین میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے, اور ان تین کو کہتے ہیں عبادت کے تین ارکان. عبادت کے تین ارکان ہیں اور دو شرطیں ہیں, نوٹ کر لیں, تین ارکان ہیں اور دو شرطیں ہیں. یہ تین چیزیں کس چیز میں پائی جائیں تو عبادت ہوتی ہے, محبت, امید اور ڈر. اور پہلے تین آیتوں میں دیکھ محبت بھی ہے، امید بھی ہے، ڈر بھی ہے. دو شرطیں کیا ہیں؟ الاخلاص للہ تعالی. دوسری شرط اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ بھی آگے آئے گا. ان تینوں میں محبت ہے، امید ہے اور ڈر ہے. جس کے دل میں یہ تین چیزیں موجود ہوں وہ مخلص عبادت اپنے رب کی کرتا ہے، اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اگلی آیت میں یہ تو پتہ چل گیا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اندازہ بیان دیکھیں، خوبصورت واللہ. ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف، یعنی کسی اور کو عبادت میں شریک ہرگز نہیں کریں گے. و ایاک نستعین، اور اے اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، کسی اور سے نہیں کرتے. اسے کہتے ہیں صیغت التخصیص، خاص قید کر دیا گیا ہے ان دو معنی کو، ان دو چیزوں کے ساتھ. عبادت صرف اللہ کے لیے، مدد صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرنی ہے، ان امور میں جب صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے. انہیں دنیاوی معاملات میں آپ مدد لے لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زندگی دینے میں، موت دینے میں، رزق دینے میں، شفا دینے میں کوئی مدد کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ بنیادی پیغام سورۃ الفاتحہ کا، توحید عبادت خوبصورت انداز میں. جس نے اس آیت کو نہیں سمجھا ہے اللہ کی قسم اس نے کوئی چیز سمجھی نہیں. جب تک اس عظیم آیت کو نہیں سمجھے گا وہ دین پر صحیح عمل کر ہی نہیں سکتا. صرف ظاہر کو سوار لینا کافی نہیں ہوتا، صرف نماز روزے نماز پڑھنے روزے رکھنا کافی نہیں ہوتا جب تک کہ یہ دل پاک اور صاف نہ ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عمل نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، عمرہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ و صدقات و خیرات کچھ بھی نہیں. کیونکہ دین اسلام کی اساس ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کلمہ شہادت، یہ دین ہے، کلمہ توحید ہے. جس کی زندگی میں توحید نہیں ہے یا توحید میں خلل ہے، توحید عبادت میں خلل ہے، تو اس کی کوئی عبادت نہیں ہے. کیونکہ ہم وعدہ کرتے اپنے رب سے ہر نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. اسے سورۃ فاتحہ کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں، سورۃ فاتحہ کو دو حصے میں تقسیم کر، نماز کو دو حصے میں تقسیم کر دیا ہے. جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہر نماز کو جواب دیتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، حمدنی عبدی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اثنا علی عبدی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے میرے بندے کے بیچ میں ہے، میرا بندہ وعدہ پورا کرے، ولعبدی ما سأل، اس کے بعد جو وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے اس کے لیے وہ ہے، اس کی دعا قبول ہوگی سبحان اللہ. یہاں تک جو ہے یہ صحیح عقیدہ کی اساس ہے. سورۃ الفاتحہ صحیح عقیدہ کی اساس اور صحیح منہج کی اساس ہے. سمجھ آ گئی؟ صحیح عقیدہ کی اساس بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان سب سے پہلا اصول عقیدے کا، اور سب سے پہلے رکن ارکان ایمان میں سے الایمان باللہ. تو اس اعتبار سے عقیدے کی، صحیح عقیدے کی اساس کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں ہمیں مل گیا. سمجھ آئے گی بات؟ اب صحیح منہج سورۃ الفاتحہ میں کہاں ملے گا ہمیں؟ اور اندازہ بیان، خوبصورت اندازہ بیان دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہ، ہم نے رب سے کیا مانگنا ہے؟ وہ ایک دعا جو ہماری کامیابی کے لیے کافی ہے وہ کون سی دعا ہونی چاہیے؟ کامیابی سے مراد دنیا اور آخرت کی کامیابی. اگر صرف ایک دعا مانگنی ہے ہم نے، دیکھ ہمارا رب ہمیں سکھا رہا ہے، سورۃ الفاتحہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اپنے رب سے کیا مانگنا ہے؟ اگر تم نے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ صحت، عافیت، روزگار، نیک اولاد، سب مطالب شرعیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا ہے، مانگے دعا میں جو مانگنا ہے. لیکن ایک ایسی دعا ہے اگر کوئی اس سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ کی قسم ہر خیر سے محروم. اگر یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوئی، اگر وہ اس دعا کو اس اعتبار سے طلب نہیں کرتا، اپنے دل سے تسلیم کرتے ہوئے تاکہ اس پر عمل کرنے والا بن جائے، واللہ نہ تو دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. اس لیے راز دیکھیں آپ، صورت انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ رب سے یہ مانگو تم. اگر ایک دعا مانگنی ہے تو یہ دعا مانگو، اور اسے ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں روزانہ. فرض نماز میں 17 مرتبہ ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز میں. سبحان اللہ، ذرا غور کریں، ہم کھڑے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں جڑے ہوئے ہیں، رخ قبلے کی طرف ہے، اور ایک عجیب سا خشوع طاری ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، زبان لرز رہی ہوتی ہے، اپنے رب سے ہم اس کیفیت میں مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اس سے پہلے تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے حدیث قدسی میں، میرا بندہ میرا وعدہ پورا کر، بولے عبدی ما سأل، مانگا ہے تم نے جو مانگ رہا ہے، کیا مانگنا ہے؟ پہلے خوشخبری سنا دی ہے، تم اس بنیاد پر عمل کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور دعا تو نے مانگنی کی اپنی کامیابی کے لیے، اہدنا الصراط المستقیم. اچھا یہ تو ہم نے مانگ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راہ راست پر چلنے والا بنا دے، ہمیں ہدایت دے کہ ہم حق کو قبول کریں. مطلب کیا ہدایت کا پتہ ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم جو حق ہے اس سے من و عن سے تسلیم کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حق کو قبول کرنا آسان کر دے، تاکہ جب بھی حق ہمارے سامنے آئے تو ہم اسے اپنے دل میں بسا دیں، من و عن سے تسلیم کر لیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم سیدھا راستہ ہے، بس یہاں تک نہیں، اس کی تفصیل بھی ہے، یہ راستہ کس کا ہے؟ اس راستے پر کوئی اور بھی چلنے والا تھا کہ نہیں؟ کوئی نایاب راستہ ہے، کوئی پہاڑوں کی چوٹی پر کہیں جہاں پہنچ نہیں سکتے کوئی اور بھی چل کر گئے ہیں، وہ کون تھے، ان کے کیا حالات تھے، کیسے تھے وہ، اور پھر کیا اور بھی غلط راستے ہیں جسے ہم نے بچنا ہے کہ نہیں، پوری تفصیل موجود ہے. اسے کہتے ہیں صحیح منہج. سبحان اللہ، صحیح عقیدہ پہلی 4 آیتوں میں، صحیح منہج باقی 3 آیات میں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، وہ صراط مستقیم. کس کا صراط مستقیم ہے؟ اس پر پہلے کون چل کے گئے، کون چل رہے ہیں اور تا قیامت چلتے رہیں گے؟ صراط الذین انعمت، صراط بدل ہے پہلے صراط کا، 2 مرتبہ صراط کا لفظ ہم پڑھتے ہیں. پہلے صراط جس کو جو ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہدایت جس پر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں، یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ صراط ہے جن پر اللہ تعالیٰ تو نے انعام فرمایا ہے، صراط الذین انعمت علیہم. سبحان اللہ، لفظ کون سا ہے؟ انعام اور احسان کا لفظ ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص پیارے بندے جن کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ان پر احسان کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا محض انعام ہے ان پر، اللہ تعالیٰ ان کو خاص چنا ہے اور ان کو توفیق دی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. یہ کون ہے؟ سورۃ النساء میں اس کے جواب ہے. دیکھیں، سورۃ الفاتحہ القرآن العظیم ہے، پورے قرآن مجید کی جو اجمال ہے وہ سورۃ فاتحہ میں ہے، مجمل پیغام ہے. اس کی تفصیل باقی قرآن مجید میں، سورۃ البقرہ سے لے کے سورۃ الناس تک تفصیل آپ نے پڑھنے، پورا قرآن پڑھنے. آپ نے مختصر سا پیغام قرآن مجید کا پڑھنا ہے تو القرآن العظیم سورۃ الفاتحہ ہے. یہ کون ہے جی؟ الذین انعمت علیہم، سورۃ النساء میں جواب ہے. کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، سب سے بہترین دوست وہی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے. سبحان اللہ. النبیین, یہ راستہ نبیوں کا راستہ ہے, اس سے اچھا کوئی راستہ ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب, اللہ تعالیٰ کی معرفت, صحیح معرفت, صحیح عقیدہ, صحیح منج انبیاء کے سوا کسی کا ہو سکتا ہے؟ تو ابتدا انبیاء سے ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے, سب سے عظیم بندے النبیین, پھر الصدیقین, اللہ کے اولیاء میں سے سب سے بلند درجہ ہے صدیقین کا, انبیاء کے بعد اولیاء کا درجہ ہے. انبیاء تمام مخلوقات سے بہتر ہے, ولی کبھی نبی سے بہتر ہو نہیں سکتا. نبوت کا درجہ ولایت سے بلند و بالا ہے, نبی پر وحی نازل ہوتی ہے اور ولی پر وحی نازل نہیں ہوتی, یہ فرق اچھی طرح جان لیں. ہم عقیدہ کی بات کرنے سے منہج کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ بعض لوگوں کی غلط عقیدہ ہے کہ اولیاء کا درجہ انبیاء سے بڑھ کر ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, بہت بڑا مغالطہ ہے. صحیح عقیدہ کیا ہے؟ یہی عقیدہ, النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا, یہ ترتیب ہے. تو انبیاء کا راستہ ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ واللہ اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری چاہیے. صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے, کوئی تھوڑا سا شک ہوا باقی رہ جاتا کہ کوئی غلطی ہوگی یا کوئی چیز کلیئر واضح نہیں ہوگی. اگر انبیاء کے راستے میں وضاحت نہیں ہے, مکمل بیان نہیں ہے, کلیئرٹی نہیں, تو پھر کہاں ملے گی؟ النبیین, ان کے بعد والصدیقین. صدیقیت بلند ترین درجہ ہے ولایت کا, اس لیے ابو بکر صدیق کو کیا کہا جاتا ہے؟ عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے ساتھ اگر صدیق نہ لگے تو ادھورا لگتا ہے, کیا خیال ہے؟ کہ ابو بکر اور صدیق نہ کہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن کہہ دیں الصدیق, کہہ دیں الف لام سے, ابو بکر کے سوا کوئی ذہن میں آتا ہے؟ کوئی نہیں آتا ہے, صدیقین میں سے ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, انعام ہے. الصدیقین والشہداء, جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے, والصالحین, اور اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے ہیں. اور واللہ میرے بھائیو, یہ تین وصف جو ہیں صحابہ میں پائے جاتے ہیں. اگر صحابی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدیقین شہداء و صالحین نہیں ہیں, تو پھر کوئی بھی نہیں. انعمت علیہم, یہ انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یہ دیکھیں کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے کہ اچانک بکر صدیق آپ سب صحابی بن گئے, یاسر عمر صحابی بن گئے, کوئی کوئنسیڈنس تھا؟ ایک ہی زمانہ تھا, بس یوں مل گئے؟ نہیں, واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص چناؤ ہے کہ بکر صدیق آپ وسلم کے صحابی بنیں گے, کیونکہ سب سے اچھے دل, سب سے اچھے دل تمام امت میں سے بکر صدیق کا دل ہے, اس جیسا دل کسی کا نہیں. اور پوری امت کی علماء مل جائیں, ایک جمع پہ ہو, جگہ پہ جمع ہو جائیں, وہ بکر صدیق دل کے برابر نہیں ہو سکتے. جو ان کی محبت اور جو انہیں آپ وسلم, یعنی آپ وسلم خود گواہی دیتے ہیں, میں نے ہر بندے کا احسان چکایا سوائے ایک بندے کے, بکر صدیق احسان میں نہیں چکا سکتا. ہر دروازہ بند کر دو جو مسجد کی طرف ہوتا ہے, صرف بکر صدیق کے دروازے کے سوا. سبحان اللہ, الصدیقین ہیں, الشہداء, اپنی جانوں کو اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے والے, کتنی بڑی بات ہے. جان کس کو پیاری نہیں ہے؟ اور صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں اس دین کی سر بلندی کے لیے, جس دین کی قدر و قیمت اکثر مسلمان گواہ بیٹھے ہیں, اس دین کے سر, کلمہ توحید کی سر بلندی کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں. الشہداء والصالحین, نیکوکار جو ہیں اور جو اپنے رب کے پیارے بندے ہیں, یہ ان کے اوصاف ہیں جن کے صراط مستقیم کو ہم ذکر کر رہے ہیں. الصراط المستقیم, اس لیے ہمیں اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. والله یہ قاعدہ ہے, صحیح منہج کے قواعد میں سے قاعدہ یہ ہے. فَإِنْ آمَنُوا هُمْ, ضمیر کس کا ہے؟ غائب کا ہے, یعنی جو بھی ایمان لانا چاہتا ہے تمہارے زمانے میں اے صحابہ, یا بعد میں آنے والے زمانوں میں تا قیامت, اگر کوئی ایمان رب پہ لانا چاہتا ہے تو ایک شرط ہے اس کی, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, تمہارے ایمان کی مثل، اگر وہ ایمان لے کے آتے ہیں، فقد اهتدوا، فقد تحقیق ہے، یقیناً اهتدوا ہدایت یافتہ ہے، یعنی جن کا ایمان، جن کا عقیدہ صحابہ کے عقیدہ جیسا نہیں ہے، مثل نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ ہو سکتے ہیں؟ واللہ ہی نہیں ہو سکتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا جو صحابہ کرام پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ جو صحابہ کے خلاف تلواریں اٹھائیں، ان کا کیا حشر ہوگا؟ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو صحابہ جیسا عقیدہ نہیں رکھتے، عقیدے میں اختلاف ہے، قسم عقیدے کے اصولوں میں سے، تو ہدایت یافتہ نہیں ہے. دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. پیمانہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کا صحیح عقیدہ ہے یا نہیں، کیا ترازو ہے کہ اس کا عقیدہ صحابہ کے، سلف کے عقیدہ جیسا ہے کہ نہیں ہے، اس کا منہج ان جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ آسان ترازو ایک مشکل ہے. مثال دیتا ہوں، رجب کے کنڈے لے لیں آپ، یا جشن میلاد النبی لے لیں آپ، صحابہ کیا کرتے تھے؟ نہیں کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ نہیں تھا نا. ہمیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کم سن لڑکی لونڈی سے سوال کیا ہے، این اللہ، کیا جواب دیتی ہیں؟ فی السماء، آسمانوں پر ہے رب الجلال سبحانہ و تعالی. صحابیہ ہے، ہم صحابہ کی بات کر رہے ہیں، سوال کرنے والے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، جواب دینے والی ایک کم سی چھوٹی سی صحابیہ ہے، لیکن عقیدہ دیکھیں آپ، راسخ ہیں عقیدے میں. این اللہ، فی السماء، من انا، انت رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. گواہی کس نے دی ہے؟ ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. آج اکثر مسلمانوں سے یہی سوال پوچھ لیں، یوں آنکھیں نکل آتی ہیں، یہ سوال کرنے کا ہے، کیوں سوال کرتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے اس کم سی لڑکی سے سوال کیا ہے، کیوں سوال کیا؟ جاننے کے لیے کہ مومنہ ہے کہ نہیں. اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، اور یہ سوال کیے، تو کیا غلط ہے اس میں؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم غلط سوال کرتے تھے؟ نعوذ باللہ. اسے مسلم کی حدیث ہے، یا تو کو حدیث ضعیف ہے، ثابت کرو سندن و متنن، اور واللہ کر نہیں سکتے. تو دوسرا راستہ کیا بچتا ہے؟ باطل تأویل، تحریف کرتے تأویل کے نام پر. سبحان اللہ، جانتے کیوں آنکھیں نکلتی، کیوں ناراض ہوتے، کہ یہ سوال غلط ہے؟ کیوں؟ کیونکہ عقیدے میں خلل ہے. ان کا جواب ایسا نہیں، فی السماء نہیں کہیں گے. کیوں؟ شیطان میں خون میں دوڑتا ہے، اور شیاطین الانس نے مل کر یہ غلط عقیدہ دل میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے اللہ تعالیٰ، کس نے کہا ہے؟ اور پھر اپنے اس باطل کو ثابت کرنے کے لیے دور دراز کے جو دلائل ہیں ان کو لیتے ہیں، اور جو اصل واضح دلائل ہیں، جو محکم نصوص ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہات کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اپنا عقیدہ بسا لیتے اپنے دل میں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. دونوں میں ہدایت یافتہ کون ہے؟ اس ترازو پر تولے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جو جواب دیتے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، یا وہ جو کہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ. کون حق پر ہے؟ کوئی شک و شبہ باقی رہتی ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. لیکن سبحان اللہ، حق بالکل سورج کی طرح واضح ہونے کے باوجود بھی آج اکثر مسلمان غلط جواب دیتے ہیں. یہ کوئی عام معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی حکیم کی غلط دوائی نہیں کہ کھائے گا تو گردے خراب ہو جائیں گے یا اس کی صحت خراب ہو جائے گی. میرے بھائی، ہمیشہ کی کامیابی ناکامی کی بات ہو رہی ہے، بد عقیدی کفری عقائد ہیں. اپنے رب کی صحیح معرفت نہیں جانتے ہم، ہم نے دنیا میں کیا کمایا ہے؟ اگر رب کی صحیح معرفت نہیں ہے، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ رب جسے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا مشکل کچھ حاجت روا ہے، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اس کے سوا میرا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، وہ رب العالمین ہے، کہاں ہے پتہ نہیں مجھے. کاش یہ ہوتا کہ پتہ نہیں ہے. جواب کیا؟ جہل مرکب ہے، ہر جگہ موجود ہے، جہل مرکب ہے، باطل عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے. سبحان اللہ. وجہ کیا ہے؟ صراط مستقیم سے دوری ہے. دوری کیوں ہوئی ہے؟ اس کی وضاحت بھی ہے. اچھا یہ راستہ تو پتہ چل گیا ہے، منہج یہ ہونا چاہیے. اچھا کوئی اور راستے ہیں جو اس راستے کے علاوہ موجود ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے؟ صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم، منہج السلف واضح ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دو اور راستے ہیں، خطرناک راستے ہیں، جو اس راستے کی ضد ہیں. اگر کوئی کسی کا پاؤں پھسل کر ان میں سے ایک راستے پر چلا گیا تو اسے کوئی خیر نہیں. غیر المغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرما. کتنی پیاری دعا ہے واللہ، کتنی پیاری دعا ہے. مغضوب علیہم کون ہے؟ عمومی طور پر ہر وہ شخص جو حق کو جاننے کے بعد اسے چھوڑ دیتا ہے، علم ہے عمل نہیں ہے. جیسے کہ یہود ہیں، یہودیوں نے کیا کیا ہے؟ حق کو جان لیا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا، لیکن ہر درمی تکبر کی وجہ سے اپنے خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے حق سے دور اختیار کر لیا. اللہ نے فرمایا ہے مغضوب علیہم، غضب اللہ علیہم، اور ان میں سے قن و خنازیر مسخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بندروں میں بعض یہودیوں کو اور خنزیروں میں مسخ کر دیا ہے. انسان تھے، جیتے جاگتے انسان، بدترین جانور بنا دیا گئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے غضب ان پر نازل ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دین میں، تورات میں تحریف کی ہے، علم کے ہوتے ہوئے غلط عمل کیا ہے. غلط عمل کیوں کیا ہے؟ کیونکہ دل نہیں چاہتا تھا، خواہش نہیں چاہتی تھی. خواہش کیا چاہتی تھی؟ کہ ہم وہ کریں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہمیں پسند ہے. اب رب کے واضح جو آیات ہیں ان کو صرف معنی کے اعتبار سے نہیں، لفظ کے اعتبار سے بھی تبدیل تحریف کر دیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ گواہ قرآن مجید میں ہے، بچ کے رہنا ان لوگوں کے راستے سے جو مغضوب علیہم ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم اس برے راستے سے بچ چکے ہیں؟ بڑا کوسچن مار کے اپنے آپ سے ہم نے پوچھنا ہے. سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ذہن میں کیا آتا ہے نماز کے دوران؟ خالی ہے. سچ بتائیں، کبھی ذہن میں آیا ہے اس جملے سے مراد کیا ہے؟ اچھا جن سے میں نے بچنا پر رب سے دعا کر رہا ہوں، یہ ہیں کون جن پر غضب نازل ہوا ہے؟ کبھی ضرورت پڑی ہے سوچنے کی، سمجھنے کی؟ نہیں پڑی نا. کیوں؟ کیونکہ ہم عادت کے طور پر نماز پڑھیں، عادت ہے، عبادت سمجھ کے پڑھیں نا. ایک مرتبہ عبادت سمجھ کر نماز کا حق ادا کرتے ہوئے صحیح سمجھ سے ایک نماز صرف دو رکعت پڑھ کے دکھائیں اور دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے. واللہ تکبیر تحریمہ سے لے کے سلام تک ایک ایک لفظ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، معنی کیا ہے؟ لفظی معنی اور جو صحیح معنی، جو اس کی اصل مراد ہے، تکبیر سے کیوں ابتدا ہے؟ اللہ اعظم کیوں نہیں؟ اکبر کیوں ہے؟ کتنے الفاظ ہیں خوبصورت اللہ تعالیٰ کی شان میں، اکبر ہے، اعظم نہیں ہے، اجل و اعلی نہیں ہے، سبحان اللہ. اچھا اختتام سلام سے ہے، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ. نماز میں یہ اختتام ہوتا ہے نا، صرف ایک نماز. آج کو ہوم ورک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گھر واپس جاتے ہیں، نماز کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ایک ہفتہ لے لیں آپ، اس جمعے سے اگلے جمعے تک اللہ اکبر سے لے کے تسلیمتیں دونوں سلام تک ایک ایک جملے کا معنی ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر سمجھتے ہوئے جتنی سمجھ لیا ہے اس کو نماز پہ پریکٹیکلی عمل کرتے ہوئے اس کے مطابق نماز پڑھنی ہے. پھر دیکھیں جب ہم پڑھیں گے غیر المغضوب علیہم، دل میں تھوڑی سی حرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، میں محسوس کر کے دیکھنا. غیر المغضوب علیہم، یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا. غضب کیوں نازل؟ سزا کے طور پہ ہوتا ہے نا. جرم کیا تھا؟ سزا مجرم کو ملتی ہے کہ نہیں؟ جرم کیا تھا ان کا؟ یہودیوں کا جرم کیا تھا؟ اور ہر وہ شخص جو یہودوں کے علاوہ بھی اس راستے پر چلتا ہے، غضب اللہ کے غضب کے راستے پر چلتا ہے، علم کے ہوتے ہوئے اس کے خلاف عمل کرتا ہے، حق کو جاننے کے بعد اس کی مخالفت کرتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہے. اور واللہ سب سے بڑی سزا آسمان سے گر کر بجلی سے خاتمہ ہونا نہیں ہے، زلزلے سے ہلاک ہونا نہیں ہے. جانتے ہیں سب سے بڑی سزا کیا ہے؟ یہ سزا ہے کہ کوئی شخص اپنے رب کی نافرمانی کرتا رہے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا رہے، اس کی عمر بڑھتی جائے اپنے رب کی نافرمانی میں، اور اس کی موت بھی اسی نافرمانی پر ہو۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم، آخری جملہ، ولا الضالین، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ گمراہ کون ہے؟ جو بغیر علم کے عمل کرتا ہے، صرف عمل ہی کرنا ہے، جیسا کہ نصارہ۔ نصارہ نے کیا کیا؟ ان کے رہبان ہیں، عبادت گزار ہیں، عبادت کو ترجیح دی ہے علم پر، صرف رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے، کسی بھی راستے سے کر لو۔ اچھا، راستہ تو انبیاء کا راستہ ہے، وہ کیوں نہیں راستہ اختیار کرتے؟ صراط مستقیم کیوں نہیں اختیار کرتے؟ دل نہیں مانتا۔ دل کیا مانتا؟ کثرت سے عبادت کو۔ اچھا، بغیر علم کے کیسے کرو گے؟ کہتے نہیں، اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم اپنے رب کے نزدیک کریں۔ کوئی بھی قول، کوئی بھی عمل، کسی بھی طریقے سے رب کی نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک نیا راستہ گھڑ لیا، صراط مستقیم کے پیرلل، بالکل الگ، ٹھیک ہے نا؟ اور بغیر علم جس نے بھی عمل کیا، واللہ وہ گمراہ ہوا۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ بغیر علم کے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ جانا چاہتے ہیں مکہ، راستے کا آپ کو پتہ نہیں ہے، مکہ کس طرف ہے؟ اس طرف کیا ہے؟ مشرق ہے، رخ کا پرکرد مغرب کی طرف۔ آپ جا مکہ رہے، کبھی پہنچیں گے؟ کیوں پہنچ نہیں سکتے؟ کیونکہ صحیح راستے کا علم نہیں ہے۔ تو علم پہلے، عمل بعد میں ہے۔ اچھا، اس شخص کو کیا کہتے ہیں جو غلط راستے اختیار کر منزل مقصود تک پہنچنا چاہتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اسے عربی میں؟ اچھا، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ زور سے یار، گمراہ۔ گمراہ کہتے ہیں نا، گم اور راہ دو چیز۔ راہ کسے کہتے ہیں؟ راستے کو نا۔ گم، گم ہو گئے، جو راہ راست سے گم ہو گئے، یعنی صحیح راستے سے بھٹک گیا ہے، اسے پتہ نہیں ہے، یہ گمراہ ہے۔ اوال جمع کیا ہے؟ اوالین، والاوالین، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے سے بھی بچا جو گمراہ ہوئے ہیں۔ عجب بات ہے، دنیا میں تو ہم ہر راستہ دیکھ کر چلتے ہیں، کبھی گھر سے نکلے ہیں بغیر کسی جگہ متعین کر کے، صرف ہم نے جانا اور پہنچنا ہے؟ ہم پہلے سوچتے ہیں کہاں جانا ہے، جگہ متعین کرتے ہیں، پھر جگہ نہیں پتہ تو گوگل میپ کھول لیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، تاکہ ہم پہنچ جائیں۔ یہ علم ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہم پہنچ جاتے ہیں۔ گمراہوں کے راستے سے بچنا ہے، اور گمراہ کا سب سے بڑا راستہ جو ہے، بھیانک راستہ، بدعت کا راستہ ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ وسلم کیا فرمایا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ، کل بدعۃ ضلالۃ، کل ضلالۃ فی النار۔ ہر بدعت گمراہی۔ کیوں گمراہی ہے؟ کیونکہ بغیر علم کے عمل ہے، دلیل ہے نہیں، عمل کرنا ہے۔ پوری سورت دعا ہے، اس لیے ہم سورت فاتحہ کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ آمین سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما۔ دعا کون؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دعا صرف اہدنا الصراط مستقیم سے لے کے آخر تک ہے، نہیں، دعا سورت کی ابتدا سے لے کے آخر تک ہے۔ ورنہ آمین اگر یہاں پہ کہنا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو اہدنا الصراط مستقیم، آمین، غیر مغضوب علیہم، آمین، ولا الضالین، آمین، آمین ایک مرتبہ کہتے پوری سورت کے اختتام میں۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آئی، یہاں پہ دعا طلب ہے، اہدنا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اچھا، شروع میں کہاں پہ لفظ ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں پر تو نہیں ہے نا، طلب ہے کوئی؟ اسے کہتے دعاء العبادہ۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ، جس میں طلب ہوتا ہے سوال، اور دعاء المسئلہ ہے جس میں سوال نہیں ہوتا، صرف اللہ کے حمد و ثنا ذکر ہوتا ہے، یہ دعاء العبادہ ہے۔ کوئی دلیل جانتا ہے؟ ایک تو میں بیان کر چکا ہوں، افضل الدعاء الحمد للہ، حدیث میں آیا ہے، بہترین دعا کیا ہے؟ سب سے بہترین دعا الحمد للہ ہے، لفظ دعا کا ہے، اور الحمد للہ میں مانگنے کا کوئی لفظ نہیں ہے، تو افضل الدعاء ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی جانتا ہے؟ دعاء العبادہ، دعاء عبادت ہے، نہیں، عملا بعض انبیاء نے، ہنٹ دے دیتا ہوں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء، یونس علیہ الصلوۃ والسلام سب سے مشکل وقت میں ہے، مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، اب طرف سے کیا مانگا ہے؟ اے اللہ تعالیٰ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال، مسئلہ سوال کیا ہے؟ لا الہ الا انت، سبحانک انی کنت من الظالمین. سوال ہے, جواب میں کیا آیا ہے؟ فاستجبنا له. سبحان اللہ. علماء فرماتے ہیں دعا العبادہ سے مراد یہ ہے, انسان اپنے رب کا ذکر کیوں کرتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے نا کیا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے, اس کا رب اس پر رحم کرے. طلب ہے کہ نہیں؟ یہ طلب چھپی ہوئی ہے, واضح الفاظوں میں نہیں ہے. اس لیے دعا العبادہ بھی دعا ہے, اور علماء فرما دعا العبادہ جو ہے وہ دعا مسئلہ سے بڑھ کر ہے. اس لیے انبیاء نے دونوں راستے اختیار کیے ہیں, دونوں راستے اختیار کیے. اکثر کا غور کرے کون سا راستہ ہے؟ دعا العبادہ والا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين. سبحان اللہ, کچھ مانگا ہے؟ بیماری لگی ہوئی ہے, اولاد میں سے کوئی نہیں رہا ہے, گھر خالی ہو چکا ہے, شدید تکلیف میں ہے, کیا مانگا ہے؟ رزق, صحت, مال, دولت, عافیت, اولاد. سبحان اللہ, رب ان مسني الضر وانت ارحم الراحمين. جواب کیا ہے آخر میں؟ جب پوری دعا مانگ لی اپنے رب سے, دعا العبادہ بھی, دعا المسئلہ بھی آخر میں ہے, آمین. اور ہم بھی اپنے رب سے یہ دعا کرتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کی پوری دعا ہے, اور ہم بھی کہتے ہیں آمین کہ اللہ تعالی ہماری اس دعا کو قبول فرما, اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی عطا فرما, ہمارا عقائد میں جو بھی خلل اللہ تعالی دور فرما, ہمارے من ہمیں جو بگاڑ اللہ تعالی وہ سیدھا فرما, ہمیں راہ راست دکھا اور اس راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما, صحابہ اور سلف صالحین کہ منہج ہمارے اللہ تعالی آسان فرما. آج بہت سارے مراحل موجود ہیں, فتنوں کا زمانہ ہے, بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں, عوام حیران ہے کس کی اتباع کرے, کس کو چھوڑے, کس کو پکڑے. ترازو میں نے بتا دیا ہے, سورۃ الفاتحہ واللہ کافی ہے, صحیح عقیدہ سے منہج کے لیے سورۃ الفاتحہ کافی ہے. سورۃ الفاتحہ کی صحیح تفسیر پڑھ لیں, اس کا صحیح جو معنی ہے وہ دیکھ لیں, تفسیر ابن کثیر کو دیکھ لیں, تفسیر مجر طبری کو دیکھ لیں, تفسیر امام سعدی کو دیکھ لیں رحمہم اللہ اجمعین. واللہ آپ کو بڑے پیارے انداز میں اس عظیم سورہ کی تفسیر مل جائے گی. جیسے میں نے کہا ہے, میں پھر سے یہ عرض کرتا ہوں, آپ اسے واجب سمجھیں, ہوم ورک سمجھیں کہ پورے ہفتے میں نماز کا صحیح ترجمہ موجود ہے. علامہ البانی کی صفۃ الصلاۃ اردو میں آ چکی ہے الحمدللہ, اور آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. آپ پورا ہفتہ لے لیں, بے شک جو دلائل ہیں وہ بعد میں پڑھیں, پہلے ترجمہ پڑھ لیں. اللہ اکبر کا ترجمہ کیا ہے, سورۃ, پھر جو دعا استفتاح ہے سورۃ الفاتحہ, اس کے بعد باقی جو اذکار ہیں نماز کے, پورا ترجمہ پڑھیں, اور پھر اس ترجمے کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ نماز پڑھیں, پھر تبدیلی دیکھیں کس طریقے سے دل میں تبدیلی آتی ہے, اور اس دل میں تبدیلی کا اثر پورے جسم پر بھی ہوتا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.